یہ اشارہ حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامد برکاتہم کے ہیں. ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے, ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے, صلی اللہ, ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے, ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے, ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے, ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے, ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے. سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے, سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے, سوال یہ نہیں بدعت قبیح ہے کتنی, سوال یہ نہیں بدعت قبیح ہے کتنی, سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے, سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے, سوال یہ نہیں دعوے ہمارے کتنے ہیں, سوال یہ نہیں دعوے ہمارے کتنے ہیں, سوال یہ ہے کہ دعووں میں کیا صداقت ہے, سوال یہ ہے کہ دعووں میں کیا صداقت ہے, سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی, سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے, سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے, سوال یہ نہیں ہم کیسی نعت پڑھتے ہیں, سوال یہ نہیں ہم کیسی نعت پڑھتے ہیں, سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں کیسی نیت ہے, سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں کیسی نیت ہے, سوال یہ نہیں سیرت کا علم ہے کتنا, سوال یہ نہیں سیرت کا علم ہے کتنا, سوال یہ ہے کہ کس کی بنائی صورت ہے, سوال یہ ہے کہ کس کی بنائی صورت ہے, سوال یہ نہیں ہم ان پہ مرتے ہیں کتنا, سوال یہ نہیں ہم ان پہ مرتے ہیں کتنا, سوال یہ ہے کہ جینے میں بھی اطاعت ہے, سوال یہ ہے کہ جینے میں بھی اطاعت ہے, سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے, سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے.
یہ اشعار حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں.
ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے, مولا کے ہیں مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے, ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے, مولا کے ہیں مولا بھی سے بچا کر اس نفس کو لیلا کی غلامی سے بچا کر مولا کا فقط شیخ سے بنوا کے رہیں گے مولا کا فقط شیخ سے بنوا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے لیکن صدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نہ بھر دی لیلا کے لیے نفس نے کی دشت نہ بھر دی اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے اب ہم در مولا پہ سے لا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے رنگین یہ دنیا کی تو دھوکے کا سامان رنگین یہ دنیا کی تو دھوکے کا سامان جنت پہ اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے جنت پہ اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے گو درد محبت کو سمجھنا نہیں آسان گو درد محبت کو سمجھنا نہیں آسان لیکن میرے مرشد سے سمجھا کے رہیں گے لیکن میرے مرشد اسے سمجھا کے رہیں گے گو درد محبت کو سمجھنا نہیں آسان لیکن میرے مرشد اسے سمجھا کے رہیں گے لیکن میرے مرشد اسے سمجھا کے رہیں گے مولا کے ہے مولا لاگے تے مولا کے رہیں گے، مولا کے ہیں مولا کے تے مولا کے رہیں گے۔
اور یہ حضرت کا مقطع ہے،
ناصر جو رہے عشق میں بنتی ہے جابا، ناصر جو رہے عشق میں بنتی ہے حجابا، ہم ایسی تمناؤں کو ٹکرا کے رہیں گے، ہم ایسی تمناؤں کو ٹکرا کے رہیں گے۔ ناصر جو رہے عشق میں بنتی ٹھکرا کے رہیں گے، ہم ایسی تمناؤں کو ٹھکرا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے مولا کے تھے مولا کے رہیں گے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے۔ یہ جو اپن ہے اس میں بڑی محبت کی بات ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپن میں شامل فرمائے اور سبھی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے، وہ دینے پر قادر ہیں، انہیں قدرت ہے، اس لیے جب مانگو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے دنیا تو قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ اس نے اپنی ہر خواہش پوری کرنی، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا ایمان ہی نہیں، دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا ایمان نہیں، جنت پر اس کا ایمان نہیں، وہاں کی نعمتوں پر اس کا ایمان نہیں، اللہ سے ملاقات پر اس کا ایمان نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ بابر بعالم بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، یعنی بابر عیش میں خوب کوششیں کر لے، اس لیے کہ عالم دوبارہ نہیں، بس یہ جو اللہ نے دے دیا ابھی بس اس میں جو کوشش کر سکتا ہے جو ہے وہ کوشش کر لے، اور عیش کے اندر کوشش کر لے کہ عیش و آرام تجھے مل جائے، اس لیے کہ عالم دوبارہ نیس۔ تو بات یہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کھاؤ پیو مر جاؤ، تو ان کے لیے تو جنت ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو یہاں پر اپنی ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قید خانے کا مطلب ضروری نہیں کہ وہاں قید میں تکلیف بھی ہو۔ دیکھیے بعض اوقات انسان زہر خانے میں رہتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی قیدی ہوتے ہیں جنہیں اے کلاس دی جاتی، بی کلاس دی جاتی ہے، انہیں ایئر کنڈیشن بھی فراہم ہوتا ہے، ان کے پاس اخبار بھی روز آتا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ خدمت کے لیے جو ہے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی ان کے حسب منشا ملتا ہے، گھر سے بھی آتا ہے۔ تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی ان سے کہے کہ حضرت ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہاں صاحب کو بہت آرام میسر ہے، لہذا بس یہیں پر رہیے، تو بتائیے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قیدی، ایک کلاس کا قیدی قید خانے میں رہنا پسند کرے گا؟ پھر بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے مومن کو چونکہ پتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو عیش و آرام رکھا ہے اور جو نعمتیں رکھی ہیں، دنیا کی چاہے ساری نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں، پھر بھی اس سے انہیں کوئی مناسبت نہیں جو جنت میں، اس لیے اس کا اول درجہ جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ اس دنیا سے نکل کے ہم جنت میں پہنچیں۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو جنت کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ گے،
اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم، جب کہا جائے کہ مجلس کو کشادہ کر لو، مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے، ففسحوا تو کشادگی پیدا کر دو، یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گی. اور کس چیز میں کشادگی پیدا کر دیں گے اس کو بتایا نہیں، گویا کہ ہر چیز میں کشادگی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور خاص طور پر کسی بھی مسلمان کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکو تو کم از کم تھوڑے سے ہل جاؤ، تھوڑے سے ہل جانے سے اسے خوشی ہوگی کہ اس نے میرا اکرام کیا، اپنی جگہ تھوڑا سرک گیا، آگے پیچھے ہو گیا کہ آئیے ادھر بیٹھیے، تو اتنے کہنے سے دوسرے مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا. اور اصل مقصد یہ کہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کریں. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے دنیا کو قید خانہ بتایا گیا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ قید خانے میں تکلیف ہو، بعض اوقات تکلیف نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی وہاں رہنا پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے مومن اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا، چاہے جتنی بھی راحت اور آرام میں ہو، ایک دن اسے پتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے. ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ موت تو یقینی جب بھی وقت آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا تو اللہ سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک موت نہ آئے، تو موت کے بغیر ملاقات تو ہوگی نہیں، اور موت کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے، تو اللہ سے ملاقات بھی کیسے پسند کرے گا پھر. کہا کہ عائشہ یہ مطلب نہیں، بلکہ جو آدمی جنت کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے وہ دراصل اللہ سے ملاقات ہی کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے ایک مومن دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہے کہ میں جنتیوں والے کام کروں، اللہ کے احکامات پر عمل کروں، یہ جو کوشش کر رہا ہے اصل میں یہ اللہ سے ملاقات ہی کی اس کی کوشش ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اس لیے اپنے اعمال کو درست کرتا ہے. یہاں آنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں. جو کوتاہی ہو جاتی ہیں ہفتے بھر میں تھوڑی سی بات سن کر، جو دل کا میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر سے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل و جان کے ساتھ لگ جائیں، اس کے احکام کو ماننے کے لیے پھر سے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. کیونکہ انسان ہے، جب باہر جاتا ہے تو گرد و غبار سے اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، باہر کی فضا سے دل جو ہے گرد چھا جاتی، اس کو دھونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہم مجلسوں میں جاتے رہا کریں، اللہ کی باتیں سنتے رہا کریں. تو ان باتوں کے سننے میں بھی بڑے اثرات، کیونکہ ہم اپنی ذات کی کوئی بات نہیں کرتے، الحمدللہ، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کوئی حکم ہوگا، یا اللہ کے نیک بندوں نے جو باتیں سنائی ان باتوں میں سے آپ کو کوئی بات سنائی جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ نعت پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ نعتیں ہمارے یہاں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں شرک و بدعت کی کوئی جو ہے بو نہیں ہوتی. کل ایک صاحب کہیں گئے تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ محفل تو تھی رات کو 2 بجے تک، لیکن اس قدر اس میں شرک و بدعات کی باتیں تھیں کہ اعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو تربیت دی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے جو بزرگ جو بھی اشعار کہتے ہیں، اور اشعار سے مراد میری وہ ہے کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ اصلاحی اشعار ہوتے ہیں، یعنی اصلاح جس سے اصلاح ہوتی ہے. بعض اوقات ایک بات ایک گھنٹے میں آدمی تقریر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شعر میں آپ ایک شعر میں وہ بات کہہ سکتے ہیں، تو شعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی. تو اس لیے بزرگوں نے ہمیں نعت سے منع نہیں کیا، نعت کا مطلب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی تعریف سے کون منع کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کون منع کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحی اعمال کی جو ہے وہ کیفیات بھی ہوں تو کیا ہی بات. اس لیے میرے عزیز ہو، نہ تو نعتوں سے منع کیا جاتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کی شان میں جو اشعار ہیں ان کو پڑھنے سے، البتہ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اپنی اصلاح کسی صحیح بزرگ سے کرا لیجئے کہ جو اشعار ہم پڑھے ہیں. الحمدللہ جو جن بزرگوں کے اشعار یہاں پڑھے جاتے ہیں، یا تو حضرت والا کے ہیں، یا حضرت طائب صاحب کے ہیں، یا منصور حق صاحب کے ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھتے رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کی تربیت ہو چکی ہے، اور ان کے اشعار واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک شعر جو ہے لاکھوں کروڑ اربوں روپے کا ہے، میں کہتا ہوں معمولی نہیں، کیونکہ اس میں ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عبرت کی بات ہوتی ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے البتہ. اس لیے میرے عزیز و بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قبلے کو درست کریں. مجالس میں جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے اصلاح کی نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی ہمارے قلب کو سیدھا کر دے, قبلہ رخ کر دے, اپنے احکام کی طرف اس کو موڑ دے اور ہمارے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو جائے, اللہ کا نام لینا ہمیں آ جائے, سیکھ لیں ہم اور صبح و شام اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں. یہی مقصد. اللہ تعالیٰ جب بھی جس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیے ہم نے پہلے زمانے میں بزرگوں کے واقعات سنے کہ وہ فلاں جو ہے وہ بانسری بجاتے تھے, فلاں جو ہے وہ گٹار بجاتے تھے, فلاں صاحب جو ہے وہ جو فلاں چیز بجایا کرتے تھے, ماہر تھے, ساز کے ماہر تھے. اور جیسے کہ غالباً اس وقت ذہن میں نہیں مالک بن دینار تھے کون تھے جو اپنے جو ہے بجا رہے تھے تو اس سے آواز گانے کی بجائے قرآن کی آواز آنے لگی. تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا سامان کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ اس کا دل پھر جاتا ہے اور پھر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں مرتبہ. اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے بھی ہیں کہ اس کو تکلیف دے کے, دکھ دے کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ سے خود نہیں پہنچ سکتا تھا. کسی کو اور اونچا مقام دینا ہوتا ہے تو دنیا میں ہی کوئی تکلیف پہنچا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام بلند عطا فرما دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو جو تکلیفیں آتی ہیں, بخار آ گیا, کوئی اور تکلیف میں آ گئے, خدا نہ کرے فالج ہو گیا, اور لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے, اور تو سمجھ لیجئے کہ یہ ترقی درجات کے لیے ہے, یہ آزمائش نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, عذاب تب ہوتا ہے جب خدا نہ کرے کوئی بیماری میں پریشانی میں اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. اللہ کا نام لینا چھوڑ دو سمجھ لو کہ عذاب. کوئی بیماری آ جائے, نماز پڑھنی چھوڑ دی, ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا, سمجھ لیجیے کہ یہ عذاب. لیکن چاہے بیماری جیسے بھی ہو, اللہ کا نام نہیں چھوڑ رہا, رات دن جو ہے جو بات کرتا تھا اللہ کی وہ اب بھی کرتا ہے اور خود بھی نام لیتا ہے, دوسروں کو بھی متوجہ کرتا ہے. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے کہ تکلیف میں تو آ گئی لیکن اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز و اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ کرے, اس لیے کہ ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں, بہت کمزور لوگ. لیکن خدا نہ کرے اگر کبھی آ جائے تو کبھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑیے, نماز کو نہ چھوڑیے, اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لینا مت چھوڑیے, اس کے احکامات پر ہر ممکنہ حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ اس صورت میں وہ بیماری بھی ترقی درجات کا ذریعہ بن جائے گی. غالباً عمران بن حسین ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہ پھوڑا نکل آیا اور وہ پھوڑا بھی ایسا نکلا جسم پر کہ کروٹ لینا بھی ان کو مشکل تھا, لیٹے ہی رہتے تھے ایک کروٹ پر, اور آہستہ آہستہ وہ ناسور بن گیا. لیکن چہرے پر جو ہے وہ بشاشت, نورانیت محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بیمار کا چہرہ. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت تکلیف تو اس درجے کی ہے آپ کی, لیکن نہ نماز چھوڑتے ہیں نہ ذکر چھوڑتے ہیں, چہرے پر بھی ایسی رونق ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ بیمار ہیں, لیکن آپ کی جو تکلیف ہے بہرحال اپنی جگہ پر ہے. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ بیماری آئی میں نے مانگی نہیں اللہ سے, لیکن جب یہ پھوڑا نکل آیا تو میں نے اس پر اپنی رضا کا اظہار کیا کہ اللہ جس پر تو راضی میں بھی راضی. فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ میں لیٹے لیٹے فرشتوں کی زیارت کرتا ہوں, بیٹے لیٹے لیٹے فرشتوں کی زیارت کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف تو دی لیکن اس تکلیف کے نتیجے میں مجھے فرشتوں کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں, اس لیے میں اب چاہتا نہیں کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو. تو بات یہ ہے کہ مانگیے مت اللہ تعالیٰ سے تکلیف, لیکن اگر آ جائے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی کیجیے. مثلا ڈاکٹر کے پاس جائیے, حکیم کے پاس جائیے, علاج کرائیے, حرج نہیں, منع نہیں. اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ یہ تکلیف ہے اس کو دور فرما دیجیے, کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ چاہیں تو اس تکلیف کے بغیر بھی درجات کو بلند کر سکتے ہیں, اسے کون روک سکتا ہے. اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے مانگنا تو صحیح نہیں, البتہ آ جائے تو ہم اس پر صبر سے کام ضرور لیں, اور اس تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل سے نہ نکالیں زبان سے جو ہے اللہ کا نام لیتے رہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دور فرما دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درجات کی بلندی بھی عطا فرمائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان اللہ سے مدد مانگو بالصبر، سب سے پہلے فرمایا صبر، کوئی بھی تکلیف آ جائے سب سے پہلے کام تو یہ کرو کہ صبر اختیار، یہ ہائے وائے مت کرو، شور شرابہ مت کرو، شور شرابے سے مطلب ہے شکوا مت کرو، شکایت نہ کرو اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دے دی، یہ پریشانی دے دی، بھوکا رکھ دیا، نوکری چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ سے شکوا مت کرو. استعینوا بالصبر، سب سے پہلے صبر اختیار کرو، پھر والصلاۃ مدد مانگو نماز پڑھ کے، یعنی دو رکعت نماز بھی پڑھو اور اللہ سے دعا بھی کرو یا اللہ یہ پریشانی آ گئی اسے دور فرما دیجیے، بالصبر والصلاۃ. اور ساتھ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اسے کسی کی فکر ہونی چاہیے ہرگز. اور آگے فرمایا ولنبلونکم، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، بشیئن کسی بھی چیز کے ساتھ. اب ان چیزوں کا آگے تفصیل بتائی کیا ہے، من الخوف، من بیانیہ، بیان کے لیے کہ وہ کبھی خوف بھیج دیا، کوئی کسی کا خوف آ گیا، والجوع کبھی بھوک، کھانے کو کچھ نہیں، صبح کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، بچوں کو کہاں سے لا کے دوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو گیا، نقصان ہو گیا تجارت میں، خدا نہ کرے چوری ہو گیا، مال چھین لیا کسی نے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کبھی اس طرح بھی آزمائیں گے کہ تمہارے کسی پیارے کو جان دے دی، جان لے لی، کوئی مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے بیٹی کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، والد کا ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی آ گئی، پالا پڑ گیا، پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، ختم ہو گئے، کوئی سیدھا ایسا گزرا کہ اس میں پھل ہی نہیں آئے درختوں پر. یہ سب کچھ کر کے کہا وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مصیبت کے وقت یہ پڑھنے کی دعا، مرنے پر ہی پڑھنے کی دعا نہیں ہے یہ، کسی بھی مصیبت پر خدا نہ کرے کانٹا چبھ جائے، جیب میں ہاتھ ڈالا کوئی چیز نکالنے کے لیے، اچانک ایک دھچکا سا لگا کہ وہ چیز جیب میں نظر نہیں آئی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آپ نے دوسری طرف ہاتھ ڈالا جیب میں مل گیا، الحمدللہ کے لیے. تو دیکھیے کوئی مومن کی حالت جو ہے ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کو ہم یاد نہ کریں. تکلیف آ جائے انا للہ پڑھیے، کوئی خوشی مل جائے الحمدللہ. تو جیسے ہی آپ نے دوسری طرف جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ جو کاغذ اچانک آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ گم ہو گیا، ہاتھ میں آ گیا، فوراً آپ کے دل سے کیا نکلنا چاہیے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، فوراً شکر ادا کیجیے. تو مومن کی کوئی حالت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس میں اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو. اگر غم ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر خوشی آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرو کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کہ اللہ نے خوشی عطا فرمائی. تو جو بھی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی، وہ اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ. اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ اللہ میں نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کر دیا، مجھے وہ کر دیا، میرے بچے کو مارنا تھا اللہ نے، دنیا میں اور کوئی رہا ہی نہیں تھا، الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ، اس قسم کے جملے زبان سے نکالنا، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بے صبری کی بات. اس لیے کبھی تکلیف آ جائے تو ٹھیک ہے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. ہاں بس زبان پر تالے لگا لو، زبان سے کوئی شکوا نہ نکلے، شکایت نہ ہو، زبان سے دل سے اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر راضی ہو کہ ایسا ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو جو مرضی. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا جو حادثہ ہوا بھی جہاز کا، اس میں کسی کا عزیز چلا گیا، تو تو لکھا کہ اس کے والدین اللہ کی رضا پر راضی، یعنی ان سے ایک دو صاحب کا انٹرویو آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم راضی ہیں اللہ کی رضا میں کہ ایسے ہی ہونا تھا، اب جو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس پر راضی. تو یہ بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی یعنی اس تکلیف پر اللہ اپنی رضا کا اظہار کرے کہ یا اللہ جو آپ نے کیا ہم راضی. بات یہ کہ اگر ہم ناراض ہوں الٹے لٹک جائیں بتائیے اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے برضا اور رغبت کیوں نہ کریں، کیونکہ خدا نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو ہنسی خوشی اس کو برداشت کرو. دل میں بے شک رنج ہو تکلیف ہو، لیکن زبان سے یہی کہیں کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جیسے اللہ چاہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. اور دس دن گزریں گے آخر یہی کہنا پڑے گا، تو پہلے دن سے یہ کہو. دس دن کے بعد جو کہو گے تو پہلے دن سے کیوں نہیں کہتے؟ لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا کا اظہار کرنا چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بعض اوقات ایسی عادتیں ہوتی ہیں زبان سے شکوا نکلتا ہے، لیکن شکوا مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے کس بات کا شکوا کرنا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بھی خالق و مالک ہیں، ہماری اولاد کے بھی خالق و مالک ہیں، پورے عالم کے اللہ خالق و مالک ہیں، سارے جہانوں کا پالنے والا وہی ہے. اس سے شکوا شکایت کس بات کا بھائی؟ اللہ سے تو محبت کرو. دیکھیے محبت جس سے ہوتی ہے اس سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی رنج پہنچ جائے، کوئی ایزا پہنچ جائے تو اس کی ایزا بھی اچھی لگتی ہے، اس کی تکلیف بھی اچھی لگتی ہے. محبت کرنے والے کا ہاتھ اچانک منہ پہ پڑ گیا زور سے، تب بھی آدمی چومے گا اس کے ہاتھ کو، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے. لیکن جس سے محبت نہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم سلوک؟ تو اللہ سے وہ سلوک مت کیجیے کہ جس سے تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی دل میں ہو کہ اس کے ہر ہر فعل پر ہم راضی ہوں. اللہ کی ذات سے تو سب راضی ہوتے ہیں، وہ تو یہودی بھی راضی ہے، عیسائی بھی راضی ہیں، ہندو بھی راضی ہیں، اللہ کی ذات سے کوئی ناراض نہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے عمل کے وقت کہ اللہ کے فعل پر بھی راضی ہے کہ نہیں. اللہ کے ہر ہر فعل پر راضی ہو تب سمجھیے کہ اس کو نسبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہے کہ اللہ کے ہر فعل سے بھی یہ راضی. بس اس یہ امتحان ہوتا ہے، کبھی آدمی کو پتہ چلتا ہے وقت پر، جب کوئی مشکل آ جائے پریشانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر بھی وہ اپنی رضا کا اظہار کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر راضی ہے یہ شخص. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. تو بھائی صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اس کو مت چھوڑیے، یہ لازمی طور پر کیجئے. اور قرآن مجید کی تلاوت چاہے ایک پاؤ پارا ہو یا اس سے کم ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فجر کی نماز کے بعد پڑھیے کچھ نہ کچھ، یا اس سے پہلے اللہ توفیق دے اٹھنے کی اسے پڑھ لیجئے، لیکن قرآن مجید سے غافل نہ رہیے. آج ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن مجید ہے کیا، ہماری اصلاح کے لیے اس میں کیا نسخے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا احکامات ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں. ہم نے قرآن مجید کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو قسم کے لیے اٹھا لیں گے، سر پہ اٹھا لیں گے، اس کو حکم بنا لیں گے، اسی طریقے سے قرآن خوانی کر لیں گے، اگر کوئی دکان کھولی ہے تو قرآن خوانی کر لیں گے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ہنسی بھی آئی، یہاں پر ایک صاحب نے میوزک کی دکان کھولی اور وہاں قرآن خوانی کرائی اور دعا بھی کروائی کسی سے کہ بھائی دعا کرو کہ اللہ برکت دے اس کام. الحاظب اللہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں مجھے یاد یہ واقعہ اس طور پہ آیا کہ کل میں پڑھ رہا تھا، چائنا سے جو ہے وہ ایک گوشت آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہذا لحم الخنزیر یذبح بطریقۃ الاسلامیہ، کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے اور اسلامی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا. تو اس نے کہا کہ ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حلال و حرام ہے یہ، یعنی بس نے یہ سمجھ لیا کہ حلال وہ ہے جسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے، حالانکہ وہ خود حرام سراپا حرام. اور یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ کے بھی علم میں شاید یقیناً یہ بات ہوگی کہ اب بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج جو مسلمانوں میں بے حسی آ گئی ہے، بے غیرتی آ گئی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کھانے پینے پہننے استعمال کی اشیاء میں خنزیر کا گوشت یا خنزیر کی چربی یا خنزیر کے بال مختلف شکلوں کے اندر کھانے پینے کی تقریباً اکثر اشیاء میں موجود. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھانے سے پہلے احتیاط کریں. بہت سے ٹوتھ پیسٹ ایسے ملیں گے آپ کو اسی طریقے سے شیمپو اس طریقے سے ملیں گے، نیل پالش وغیرہ جتنی بھی عام طور پر جو ہے وہ آرائش حسن کا ساز و سامان ہے، اکثر و بیشتر اس میں خنجیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ پگھلتی نہیں ہے جلدی سے، تو جو عورتیں خواتین یہ استعمال کرتی ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بسکٹ ہیں، بہت سی چاکلیٹیں ہیں، تو احتیاط کیجئے، دیکھ کر استعمال کریں اس کے اندر. بہت سی فہرستیں آ چکی ہیں کہ بھئی اب پہلے وہ لکھا کرتے تھے کہ اس میں جو ہے یہ چربی ہے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان کسی بھی حال میں خنزیر کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے اینیمل کر کے اس کو کہہ دیا کہ اس میں جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی چربی ہے، یہ شروع کر دیا. لیکن جب پتا چلا کہ یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے، اس کے اینیمل میں وہ خنزیر بھی آ جاتا ہے، تو پھر انہوں نے کوٹ ڈالنے شروع کر دیے، تو اس طرح تاکہ وہ چھپ جائے. تو یہ اس طریقے سے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حرام نہیں کیا، اس کے اندر یقیناً کوئی ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کے استعمال سے انسان کے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی تو بغیرتی ہے، جو اس کے کھانے سے، اس کی چیزوں کے استعمال سے. خنزیر ایسی یعنی چیز ہے، اس کے بال بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کی ایک ایک چیز حرام. اس لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ بہت دیکھ بھال کر استعمال کریں کہ خدا نہ کرے، دیکھیے پتہ نہیں ہے کوئی چیز انسان نے استعمال کر لی تو یقیناً اللہ کے ہاں ہم جواب دے نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. لیکن جانتے بوجھتے ہمیں پتہ ہو گئے. اب دوسری بات سمجھ لیجئے، میرے خیال ہے 5-6 کوڈ ایسے ہیں کہ جو یقینی طور پر حرام اشیاء ہیں، اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ کوڈ ایسے ہیں 5 یا 6 جو یقینی طور پر حرام اشیاء کے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 70-80 ایسے ہیں جو حرام تو بالکل لیا پتہ نہیں ہے ان کا، لیکن مشکوک ضرور ہے. تو جس طرح حرام سے بچا جاتا ہے، مشکوک اشیاء سے ہی بچنا چاہیے. اب لازمی بات ہے ہمارے پیٹ میں جب یہ حرام چیزیں جائیں گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بے غیرتی، بے حسی. آج مسلمان بیچارے مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو مارنے والے مار رہے ہیں. آپ دیکھیے پوری ممالک اسلامیہ میں ایک بے حسی تاری ہے، کوئی بولنے والا نہیں. مسلمان بیچارے آواز اٹھاتے ہیں لیکن آواز اٹھا کے رہ جاتے ہیں، ان کی آواز جو ہے نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوتی ہے، کچھ پر کار ہی نہیں کرتا. تو یہ بے حسی بے غیرتی کہاں سے آئی؟ غیرت نام کی چیز ہی نہیں رہی. تو اس کے کچھ اثرات ان چیزوں کے بھی، حرام سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حرام سے بھی بچائے، اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. دو باتیں ہیں، صدق مقال، عقل حلال. صدق مقال، عقل حلال، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. یعنی کھانا، پینا، پہننا، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تینوں چیزیں ایک انسان کے حرام کی ہیں. اب وہ آ کر غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ اس سے پتہ چلا کہ حرام کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کریں کہ جانتے بوجھتے حرام کو کا ارتکاب نہ کریں، انجانے میں ہو جائے تو اس کی معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دائمی طور پر اپنا نام لینے کی بھی توفیق دے، ہماری اصلاح فرما دے. اور دوسری ایک بات میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھائی، فرقہ واریت کو جگہ مت دیجیے دل میں، کسی کے لیے دل میں حسد کینہ مت رکھیے، تواضع اختیار کیجیے، بغض کو مت پالیے، عناد دل میں مت لائیے کسی کے لیے، کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کریں، حسد بالکل دل میں نہ رکھیں. یہ چیزیں انسان کی جو روحانیت ہے اس کو تباہ کر دیتی، انسان میں ترقی پیدا نہیں ہوتی روحانی اعتبار سے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے جتنی بھی ترقی یافتہ ہو، لیکن اور بدگمانی سے بچی. بدگمانی بڑی بری چیز. میں ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص کا کہ ایک انگریز تھا، وہ ہمیشہ اکڑا ہوا ہی رہتا تھا، اور کبھی بھی اس کو کوئی بات کہو بلاؤ نہ وہ آتا تھا نہ جواب دیتا تھا. تو ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں نے سمجھ لیا کہ بہت ہی مغرور قسم کا آدمی ہے. ایک دن اتفاق سے کوئی بات ہوئی، اچھا اس کو مسکرائیں تو وہ بھی نہیں مسکراتا تھا. وہ تو بڑی یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ بھئی یہ آدمی بہت ہی مغرور ہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے خود ہی کہا کہ بھئی ذرا میں سنتا کم ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتی بات کوئی. تو اس نے فوراً شرمندہ ہوا دلی دل میں کہ میں تو نہ جانے کب سے بدگمانی رکھتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن بیچارے کو بلاتا ہوں تو سنے گا کیا جو اس کو سنائی نہیں دیتا. تو بہت ساری امور ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بدگمانی ہو جاتی ہے کسی سے، لیکن بدگمانی رکھنی نہیں چاہیے. ہمارے فرماتے تھے کہ جو آدمی بدگمانی کرتا ہے وہ اپنی گردن کو پھنساتا ہے خود. اس لیے اچھا گمان رکھیے، اچھا گمان رکھنے سے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور ثواب ملے گا اچھے گمان پر. ہم کسی کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ اچھا نیک آدمی ہے، چاہے وہ نیک نہ ہو لیکن اچھے گمان پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن ایک آدمی نیک ہے اور ہم رکھتے ہیں بدگمانی کے نیک نہیں، تو یہ بدگمانی کا وبال ہے جو قیامت کے دن گلے میں توک بن جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کو جو ہے وہ لیتا تھا، کچھ بچ جاتی تھی ایک کونے میں ڈال دیا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں بھی دل میں خیال آیا کہ کیسا آدمی نا شکر ہے، اگر اس سے نہیں کھایا جاتا کمی لے زیادہ لیتا کیوں. لیکن اس نے ایک دن سے کہا کہ تمہیں پتا میں یہاں کیوں پھینکتا ہوں، یہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں میں انہیں ڈال دیتا ہوں یہ تاکہ یہ کھا لیں. تو بہت شرمسار ہوا دل میں کہ دیکھو میں تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نا شکر ہے، لیکن یہ تو اللہ کے جو کی مخلوق ہے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ آدمی بدگمانی کرتا ہے لیکن بعد میں اسے پھر خفت اٹھانی پڑتی ہے. چہرہ کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی، عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے گا جس سے پشیمان ہو. تو اس لیے میرے عزیز ہو، پانچ وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ مخلوق خدا سے اپنا تعلق اچھا رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کیجیے اور نفرت دل میں مت پالیے. جس مسلک سے بھی جو تعلق رکھتا ہو اور وہ ہمارے لیے چاہے جو کچھ بھی الفاظ کہتا ہو، ہمیں پلٹ کے جواب نہیں دینا کسی کو، ہم اچھا ہی گمان رکھیں اس سے، اس کی کوئی خوبی سامنے رکھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جس باطل کو تم ترقی کرتے دیکھو سمجھ لو کہ کوئی حق اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ سمجھا کرو کوئی تو بات ہوگی اس میں خیر کی، کوئی تو حق بات ہے جو اس کو ترقی ہو رہی ہے جو مجھ میں نہیں ہے. اس لیے بدگمانی مت کیجیے. کوئی اپنے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے بلا وجہ الجھیے مت، پڑھنے دیجیے اس کو، آپ اپنی نماز پڑھیے اپنے طریقے سے پڑھ کے جائیے. اس لیے بلا وجہ اس سے میں آنا کہ یہ کیسی انگلیاں اٹھانا، اعتراض کرنا اور پھر بیٹھ کر اس پر تبصرے کرنا، اس سے سوائے فساد پھیلنے کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں سے بچیے. دین صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، اپنی دل کی اصلاح کر لینے کا نام، اپنے نفس کو مٹا دینے کا نام، کثر نفسی انسان کے اندر ہو، توازو ہو. ہاں البتہ غیر حق اگر بات ہوتی ہے تو اس سے یقیناً آپ کے ماتھے پہ تیوری ضرور آنی چاہیے، یعنی بری تو محسوس ہو لیکن اس چیز کو آپ برا سمجھیں، اس شخص کو برا مت جانیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر اس کو ہدایت عطا فرما دے اور اس کے لیے دعا بھی کرے. کسی شخص کو دینے سے اس لیے مت رکیے کہ میرا فرما بردار نہیں. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، غریب ہے، مستحق بھی ہے اعانت کا، لیکن ہم صرف اس لیے جو ہے وہ رک جائیں، کسی میری بات نہیں اس نے مانی، یہ میرے کہنے پہ نہیں چل رہا، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں. اگر ہم مدد کرتے ہیں تو کرتے رہیے، کرتے رہیے. جو بھی کام ہم نیک کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ خیر کا کام، اس کام سے جان مت چھڑائیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال سامنے ہے کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، ان میں ایک صحابی بھی شامل تھے، دو تھے شامل، تو ان میں ایک یہ بھی تھے جو ان کے عزیز بھی تھے اور سیدنا صدیق اکبر ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. لازمی بات ہے کہ اگر بیٹی پر کوئی الزام لگائے، الزام میں شریک ہو جائے دوسروں کے ساتھ، تو ایک شخص جو اس کی مدد بھی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہ ایسا ہی ہوا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے یا آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور، میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مغفرت کر دے میری. اور پھر ان سے نہ صرف یہ کہ معاملہ ٹھیک کر لیا، بلکہ جتنا دیتے تھے ان سے ڈبل ان کی مدد کرنی شروع کر. یہ ہے کہ دل میں اپنے لیے کچھ نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، للہیت ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں کے اندر. اور جس طرح اب ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں، اپنے گھر والوں کے لیے اس سے بھی اچھے ہوں. دیکھیں انسان مر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا تھا اور کیسا نہیں تھا. ابھی جنید صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، تو آج ان کے بچے، ان کی بیوی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ خاص طور پہ میں آپ سے تاکید کرتا ہوں، بہتر سلوک کیجیے. اس سے نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ اگر کبھی ہم مر جائیں گے تب بھی آپ کی نیک نامی ہوگی، سامنے آئے گی نیک نامی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے تو کہ اچھا ہوا کمبخت کم جہاں پاک جان چھوٹی اس سے عذاب دے رکھا تھا مجھے، اس خیال رکھیے ان چیزوں کا. لیکن اس لیے نہیں ہم اللہ کے لیے کریں گے یہ سارے کام، اس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارا اچھے نام لیں، ہمیں اچھے نام لیں. نام تو خود بخود اللہ کریں گے اونچا، لیکن میرے عزیزو ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھ کے نیچے کسی کو رکھا ہے، ملازمین ہیں، اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہیں جو ان سے ہم کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک اخلاق اپنے اچھے رکھیے، گالی مت دیجیے، اوئے توئے کر کے مت بلائیے، بدتمیزی مت کیجیے، اپنے اخلاق کو مت بگاڑیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرحال دین ہی ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں، اے اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں بھی اے اللہ سب بیمار ہیں مختلف طریقوں سے، کوئی جسمانی اعتبار سے، کوئی روحانی اعتبار سے، کوئی دونوں اعتبار سے، کہ جسمانی بیماریاں بھی ہیں روحانی بیماریاں بھی ہیں. یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب بیماریوں سے ہمیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی پالنہار نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، اے اللہ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ستاری والے معاملے فرما، غفاری والے معاملے فرما، درگزر فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، حرام سے بچا لیجئے. اے اللہ حرام سے بچا لیجئے، اے اللہ حرام سے بچا لیجئے. اے اللہ جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے ان سے بھی، اور جن کا پتہ نہیں ان سے بھی، اے اللہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری حس کو اتنا تیز فرما دیجئے کہ مشکوک چیزوں سے بھی ہماری بچت ہو جائے، مشکوک چیزوں سے بھی بچت ہو جائے، حرام سے بھی بچت ہو جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کے استعمال سے اے اللہ میں استعمال میں حلال عطا فرما اور حرام سے بچائیے، اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نمازی بھی بنا، روزے دار بھی بنا، حاجی بھی بنا. اے اللہ اپنی ایک ایک عبادت کرنے والا بنا، ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ مخلوق خدا سے، اپنی مخلوق سے ہمیں اب صحیح رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل سے نفرتوں کو مٹا دے، اے اللہ حسد اور کینے کو مٹا دے، بغض اور انات کو مٹا دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں آپس میں باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ آپ نے انم المومنون اخوہ فرمایا ہے کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے، ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، دیجئے، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا لے. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہر قسم کی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچائیے، اعضا کی سلامتی عطا فرمائیے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ جب رخصت ہوں تو بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں. الہ العالمین جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے، اچانک ہو جانے والے صدم سے، اے اللہ ایکسیڈنٹ سے، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ نجات عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، ہماری اولاد پر، ہمارے گھر والوں پر، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، اے اللہ سب پر کرم فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے. آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں، اے اللہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ سے ہم رحم کی گزارش کرتے ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. یقیناً ہم گناہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وجود آپ کے کوئی خطاؤں کو معاف کرنے والا نہیں، خطاؤں کو بخشنے والا نہیں. آپ بخش دیجئے، ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی خالق نہیں. آپ ہم پر رحم فرما دیں. اے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً بے شک اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں آپ کا عظیم نام اپنے منہ سے لیں، لیکن یا اللہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قابل بنا دیجئے. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. اے اللہ اگر ہم اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے دھو لیں، تب بھی آپ کا نام تو اتنا پاکیزہ ہے کہ پھر بھی اے اللہ اپنے منہ سے لینا وہ بے ادبی ہے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے منہ کو اس قابل کر دیجئے. اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے نام کی محبت، اپنی ذات کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. صبح و شام ذکر کی توفیق، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، اچھے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، دوستوں میں، بزرگوں میں، مشائق میں، اے اللہ جو بھی دنیا سے جا چکے، اے اللہ تجھ سے ملاقات ہو گئی، سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے. اور ہم خود محتاج ہیں، اے اللہ تجھ سے معاملہ پڑنے والا ہے، آپ بس اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ جب بھی وقت آئے، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضا کی سلامتی کے ساتھ، خاتمہ بالخیر فرمائیے، حسن خاتمے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو ہماری جائز حاجات اور خواہشیں ہیں، جب تک زندہ ہیں، اللہ اپنے فضل خاص سے ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے. اے اللہ جو تحفظات ہیں انہیں دور فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمیں خوف اور ڈر ہے مختلف چیزوں کا، ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. بس اپنی ذات کا ڈر، اپنی ذات کی عظمت ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.